الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللهم دعم على دائم على الله من الآن إلى يوم التقاء الله قال الله العظيم في محكم كتاب الكريم قال على رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جاء له دكا وكان بعد ربي حقا. خب امروز سه تا مناسبت داریم که این سه مناسبت رو خدمتتون عرض کنم. اطلاع از سه مناسبت خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج تین مناسبتیں پائی جاتی ہیں.
میں ان تین مناسبتوں کے بارے میں کہوں اور پھر اس کے بعد
مناسبت اول امروز روز شروع جنگ جمل.
پہلی مناسبت یہ ہے کہ جنگ جمل کے آغاز کی تاریخ ہے آج.
دو ان کے امروز روز اس کے زهرای مرضیه سلام الله علیه
الله صلی علی محمد و آل محمد
پیراهن مبارک جناب ابراهیم رو به عنوان امانت به زینب داد، گفت تا اون روزی که حسین این پیراهن رو طلب می کند پلوی تو امانت باشه.
دوسری مناسبت یه ہے که آج ہی کی تاریخ کو حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے ابراہیم کے قمیص کو حضرت زینب کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرے بھائی حسین تم سے یہ قمیص طلب کرے گا تو اس وقت اسے دے دینا.
سے امروز روز مقابلہ تدبیر مشرکان زمینی با تقدیر حضرت حق.
تیسرے مناسبت یہ ہے کہ مشرکان زمینی کی تدبیر در مقابل تقدیر خداوندی، انہوں نے ایک تدبیر کی ہے اور یہ تدبیر تقدیر خدا کے مقابلے میں واقع ہو گئی ہے. یہ اس کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ.
یعنی حملہ امریکہ بے تبس و فرمان خدا به بادها برای نابودی،
یعنی یہ کہ اس زمانے کے مشرکین نے یہ تدبیر کی کہ آج ہی کی تاریخ کو تبس سے تہران کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز کیا کرنے کی تدبیر سوچی، اور خدا نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ ان کی تدبیر کو نابود کرے.
خب اما بحث درباره علامات قیامت بود.
یاد ہوگا کہ گفتگو علامات قیامت کے حوالے سے جاری ہے.
قصه ای رو در قرآن خدا نقل میکنه.
قرآن مجید میں خداوند متعال نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے
و اون قصه جناب ذوالقرنین
اور وہ واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے.
در سورہ کہف که در سوره کهف سه داستان مبتنی بر هجرت نهفته.
ذوالقرنین کا واقعہ خداوند متعال نے سوره کهف میں نقل کیا ہے اور سورہ کہف میں اس واقعے کے علاوہ دو اور واقعات بھی نقل ہوئے ہیں کہ مجموعاً یہ تین واقعات مبتنی ہیں ہجرت پر.
اما این قصص و قصه ها احسن القصص نیست،
یہ بھی قصے ہیں، ان میں سے ہر ایک ایک قصہ ہے. ان قصوں کو احسن القصص کا نام نہیں رکھا جا سکتا
بلکہ سورہ دیگر احسن القصص دارد،
بلکہ ایک اور قصہ ہے کہ جس کا ذکر ایک اور سورہ میں آیا ہے اور اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ یہ احسن القصص ہے.
وہم سورہ یوسف،
اور وہ ہے سورہ یوسف.
چرا احسن القصص؟
سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس کو کیوں احسن القصص کہا گیا؟
بعضی ها نقل کردن برای وجود ذکر محب و محبوب.
بعض نے احسن القصص ہونے کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ محبت اور محب اور محبوب کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ احسن القصص ہے.
واقعا همینطوره. ای کاش وقتی میشد انسان سوره رو یه قدری راجع بهش حرف میزد.
اور ہے بھی اسی طرح سے، کاش که کوئی وقت ہوتا اور اس سوره میں جس قصے کا تذکرہ ہے اس کو بیان کرتے اور اس کے مختلف ابعاد اور پہلوؤں کو پیش کرتے.
خب حالا ببینیم این قصه خودمان که این قصه مقدمه علائم علامتی از قیامت است چیه؟
آتے ہیں قصه ذوالقرنین کی طرف جو خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
آقا ذوالقرنین چیست؟ یک،
اس قصه میں چند باتیں معلوم کرنی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذوالقرنین کون ہے.
صدی که او ساخته کجاست؟
اور ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی ہے اور جو رکاوٹ ایجاد کی ہے وہ کہاں پر ہے؟
یأجوج و مأجوج کیان؟
اس واقعے میں یأجوج اور مأجوج کا بھی تذکرہ آیا ہے، یہ کون ہے؟
آیا در کتب سماوی دیگر بحثی از این آقا شده است یا نه؟
چوتھا سوال یہ کہ کیا آسمانی دیگر کتب میں قرآن مجید کے علاوہ ذوالقرنین کے حوالے سے کوئی بات آئی ہے یا نہیں؟
بله، در کتب سماوی دیگر نہیں که خواهیم گفت بحث از ذوالقرنین آمده.
قرآن مجید کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ذوالقرنین کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے.
در تاریخ عتیق و تاریخ قدیم با ذکری از ذوالقرنین آمده.
عهد عتیق اور عهد جدید دونوں میں، عهد قدیم دونوں میں ذوالقرنین کے بارے میں تذکرہ آیا ہے.
و به تبع اون عهد عتیق و اون عهد قدیم امروزی هم آمدند و حرف دادند.
اور عہد عتیق اور عہد قدیم کی پیروی کرتے ہوئے آج کے لوگ بھی ذوالقرنین کے بارے میں بحث کرتے ہیں.
ہر سال با سن شناسان اروپائی نیز آمدن تحقیق کردن و مطلب نوشتن.
حتی یورپ کے آثار قدیمہ سے متعلق جو دانشور ہیں انہوں نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے بحث کی ہے.
منتها مسئله معرکه آراست.
لیکن جتنی زیادہ رائے ہوں گی اتنا حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. آرا بہت ہیں.
مفصل از ارباب تاریخ سیر تفسیر هر کسی آمده هر بید داده.
ارباب تاریخ نے، ارباب سیرت نے تفسیر، تفسیروں میں حتی یہ آثار قدیمہ کے جو متعلق دانشور ہیں انہوں نے ہر ایک نے ایک بات کی ہے.
تفسیر شریف المیزان و اون مرد بزرگ حرف را آغاز تا بریم به عقبتر.
ہم جب آرا آپ کے سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے تفسیر شریف المیزان اور اس کے مفسر بزرگ جناب علامہ محمد حسین طباطبائی سے اس گفتگو کا ہم آغاز کریں گے.
ایشون در مقدمه بحث کلامی دارند.
علامہ بحث کے مقدمے میں ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، ایک بات پیش کرتے ہیں.
ان رو باید خوب گوش کنید. این مقدمه رو،
اس مقدمے کو اچھی طرح سمجھو.
این مقدمه راہی رو باز میکنه برای خیلی از مسائل.
اس لیے کہ یہ مقدمہ ایک چابی کی حیثیت رکھتا ہے جو آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھول دے گا.
ایشون میفرماید روایات مرویه از رسول الله از هر دو طریق داری.
انہوں نے فرمایا ہے مقدمے میں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ احادیث عامہ اور خاصہ دونوں کی طرف سے اس حوالے سے موجود ہیں.
پس ہم شیعہ ہم سنی روایات زیادی از نبی اکرم نقل کرده.
ذوالقرنین کے حوالے سے نبی مکرم اسلام سے شیعوں نے بھی سنیوں نے بھی بہت ساری حدیثیں نقل کی.
شیعہ روایاتی را منحصر به خود دارد که از ائمه طاهرین نقل کرده.
اور شیعہ حضرات کے پاس پیغمبر سے منقول شدہ حدیثوں کے علاوہ کچھ مخصوص روایات پائی جاتی ہیں کہ جو انہوں نے ائمہ علیہ السلام سے بھی نقل کی ہیں.
پس دو دسته از روایات، دسته ای که از رسول الله فریقین نقل کردن و دسته ای که ما نقل کردن.
پس روایات کو دو کیٹیگریز میں آپ دیکھیں. ایک وہ روایات جو نبی مکرم اسلام سے منقول ہیں جسے فریقین نے نقل کیا ہے، اور کچھ وہ روایات جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں اور وہ روایات مخصوص ہیں راویان شیعہ سے.
در کنار این دو دسته از روایات قول صحابه و کلام صحابه را هم داریم و کلام تابعین را هم داریم.
ان دو قسم کے روایات کے علاوہ صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں، یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں.
بعد ایشون ان مقدمہ رو کہ ذکر میکنے میبرد روایات انقدر با ہم اختلاف دارن.
اچھا، یہ سب باتیں علامہ نے اس مقدمے میں ذکر کی جو بھی آپ کو بیان کی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود روایات آپس میں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہیں
کہ حقیقتا انسان را به تعجب و شگفتی وامی دارن،
کہ انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اس طرح سے پیغمبر اکرم سے اتنی مختلف روایتیں نقل ہو چکی ہیں.
اینا رو که دارم میگم ولی این است که اسرائیلیاتی که وارد شده از طریق بعضی ها که توضیح خواهیم داد بدانید.
یه باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کتنی اسرائیلیات داخل ہو گئی ہیں اور وہ اس لیے اسرائیلیات کس طرح سے داخل ہو گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے.
باید مطلع بشید، چون اصلا اصل سوالی رو هم بگم، این نکته خوبیه. اصلا اصل سوال از ذوالقرنین سوالی است که منشأش یهودی ها بودن، یا خودشان، چون اختلاف اینجا، یا خودشان یا به تحریک آنان که بید رسول الله از این آقا بپرسید.
اچھا یه بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے تو بہتر ہے. آپ کو بتا دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال ہوا ہے وہ سوال بھی اس کا منشا یہودی ہے، یا ڈائریکٹ ہی یہودیوں نے سوال کیا ہے پیغمبر سے، یا یہودیوں کے اکسانے پر مسلمانوں نے سوال کیا ہے. تحریک یہودی سے مسلمان تیار ہو چکے اور پیغمبر سے سوال کر چکے ہیں.
چون حالا اینجا میخواستم یه حرفی بزنم راجع به یه آقایی در این منطقه، حالا نگم، یه موقع انشاءالله میگم توی این بحث انشاءالله شاید هم نگیم.
اینم تکرار بکنم کہہ کہ یہاں ایک آغا کے بارے میں ایک بات میں بتانا چاہتا تھا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، پھر کبھی کسی موقع کی مناسبت سے بتاؤں گا.
دیکھیں ہم اپنا دلے صد احمد خان ادعا کرده کہ جناب ذوالقرنین آمد تو این مشرب، اون وقتی که یہ مشرب غربی میشه چجور فکر، جناب ذوالقرنین آمد و یهودی ها را آورد کنار این دیوار ندبه و دیوار ندبه رو تأسیس کرد.
یه آقا صاحب پابند هست سید احمد خان کے آگے انگریزوں کے رکھے ہوئے لفظ کو ہٹانے کے
لیے،
بلے اس لفظ کو ہٹا کے ان کا نام لیتے ہیں، سید احمد خان کہتے ہیں، اس سے اگلے والا لفظ وہ کہتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے نا. تو سید احمد خان چونکہ وہ مغربی طرز فکر رکھنے والے دانشور گزرے ہیں، ان کی سوچ اور ان کا مشرق مغربی ہے، اس بنا پر وہ ان کی باتیں بھی مغربی انداز کی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے یہودیوں کو لایا اور دیوار ابراہیم، ہیکل ابراہیم کے قریب ان کو رکھا، جس پر ابھی لڑائی ہے، ہیکل ابراہیم کے اوپر لڑائی ہے مسلمانوں اور یہودیوں، اس کے پاس رکھا ان کو.
حالا بگذاریں، یہ انہوں نے میخواییم خیلی تو بار دی حالا بگذاریں نا باش باش حالا کار به این نداریم، نخواستم خیلی معطلتون بکنم. خب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که علاوه بر تعارض بین روایات، در بین روایات روایاتی هست که اصلا عقل اونا رو انکار میکنه.
علامه نے اون روایات کے تعارض کو ذکر کرنے کے بعد کہ روایات علاوہ اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہیں، قد ندرستا اس بعض روایات ایسی ہیں کہ ان روایات کو عقل قبول ہی نہیں کر سکتی، اگر تعارض نہ بھی ہو تو بھی عقل قبول نہیں کرتی.
میخوام اینا رو که دارم میگم، میخوام بگم کار یک ملای مدقق خیلی مشکله.
ایک دقت سے کام لینے والا عمیق عالم اگر کسی موضوع پر گفتگو کر کے نتیجہ نکالنا چاہے تو کافی مشکل ہوتا ہے اس کے
لیے. یادتون باشه مشکله. ہر کسی خیال نکنه که میفهمه.
اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کسی کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ فهم رکھتا ہے.
باون کا
کھولنا کافی مشکل ہے.
اون وقتی که انسان این تعارض رو میبینه، این مخالفت با عقل رو میبینه، این انکار عقل رو میبینه، در میابد که این روایات خالی از قش و دست نیست. این حرف علامه طباطبایی.
پھر علامہ فرماتے ہیں کہ جب روایات میں ہمیں تعارض نظر آتا ہے، جب روایات میں خلاف عقل باتیں نظر آتی ہیں، تو اس تعارض اور اس خلاف عقل سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روایات سالم نہیں ہیں، پیغمبر سے سالمن ہم تک نہیں پہنچے، بلکہ اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی اجنبی ہاتھ آ گیا ہے بیچ میں.
بعد بھی فرمایات قریب ترین روایات خلاف عقل و باعث تعارض روایاتی است که یهود دو تا یهودی تازه مسلمان شده این روایات رو دارن.
بعد میں پھر علامہ نے یہ تحقیق بھی آپ کے سامنے لایا ہے کہ ان روایات میں روایات متعارضہ کو اگر آپ دیکھیں اور روایات خلاف عقل کو دیکھیں، تو وہ روایات جو خلاف عقل ہیں وہ اور کچھ روایات کے ساتھ معارض روایات ان راویوں سے منقول ہیں کہ ان راویوں میں دو راوی یہودی تھے، جدیداً مسلمان ہوئے تھے،
یکی
ان سے منقول شدہ روایتیں ایسی ہیں کہ معارض بھی ہیں خلاف عقل بھی ہیں.
یکی وحاب ابن منبہ بیجن کعب الاحبار،
دو یہودی، ایک وحاب ابن منبہ اور دوسرا کعب الاحبار. کعب الاحبار تو معروف ہے.
اینا روایاتی رو در این بار وارد کردن. حالا چرا بماند؟
این دو یهودیوں نے جعلی اور ساختگی روایات اس باب میں داخل کر دیا ہے. کیوں ایسا کیا ہے؟ پڑھنے دیں.
بماند. خب بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که در قرآن ذکری از ذوالقرنین غیر از دو جا نیست.
اس کے بعد علامہ نے قرآن میں ذوالقرنین کے تذکرے کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور فرمایا ہے کہ دو جگہوں پر ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے، اس کے علاوہ اور کئی پر ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے.
تاریخ ولادت اس کجا بوده؟ اسمش چی بوده؟ اصلا و
یہ ذوالقرنین کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس قبیلے کے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے.
فقط چیزی که میدانیم این آقا آدم معروفی بوده.
اتنا پتا چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک معروف اور شناخته شده شخصیت ہے،
بلکه در زمان خودش هم به صداقت، پاکی، نیکی، فداکاری، خدمت معروف بوده.
ذوالقرنین آج کے زمانے ہی میں معروف نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے میں، کیونکہ بعض انسان مرنے کے بعد معروف ہوتے ہیں، یہ اپنے زمانے میں بھی پاکیزگی، صداقت، وفاداری اور لوگوں کے لیے خدمت کرنے کے لحاظ سے اس زمانے میں ہی معروف تھے.
یا سالون کے انزل قرنے یعنی مر زمان رسول،
تو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں.
قلنا یا ذوالقرنین یعنی آدم خوبی بوده. وشا
یہ ایک آیت، دوسری آیت میں آیا ہے کہ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین. معلوم ہوتا ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور جس سے خدا ہم کلام ہو جائے وہ اچھا انسان ہی ہوگا.
قالوا یا ذوالقرنین، معلوم جا ہم وقت معروف بوده. این استفاده مرحوم علامه
است. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ قالوا یا ذوالقرنین، لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا یا ذوالقرنین.
همون وقت بجوان به داد ما برس
ہماری مشکل کشائی کر لو. پچھلے درس میں آیا تھا اس کا تذکرہ کہاں پر ایسا ہوا.
تو ان کے منہ میں وہ خدا و قیامت و آخر بتے,
تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن پہ مبدا و معاد و منصفوں کے اوپر اعتقاد رکھتا تھا اور مومن شخص تھا.
حق مرحوم علامہ رو داریم میگم
یہ علامہ کے استفادے ہیں
سے ان کے خیر دنیا و آخرت پر این آقا جمع بوده.
تیسری بات یہ ہے کہ ذوالقرنین میں خیر دنیا اور آخرت دونوں جمع تھے.
حکومت از مشرق تا مغرب ان خیر دنیا
ذوالقرنین کے ہاتھ میں مشرق سے مغرب تک حکومت کا ہونا یہ خیر دنیا کی نشانی ہے.
خیر آخرت ہم وجودی پاک طاہر خدوم صادق وفادار ایثارگر,
اور خیر آخرت اس کے اچھائیاں جو اس میں پائی جاتی تھیں وفادار صادق خدمتگار
اہل صف اہل کرامت
معاف کرنے والا کرامت سے کام لینے والا
اہل سماحت
اور چشم پوشی کرنے والا, یہ سب خصوصیات اس میں تھیں. تو اس کا یہ خیر آخرت ہے
از دو نقطه نظر جسمانیت و روحانیت دارای یک سیطره.
پس اس کی مادی اور معنوی دونوں جهات سے یہ ایک تسلط اور سیطره رکھتے ہیں.
چاہیں کہ با ظالمان متعدیان متجاوزان ستمگران برخورد کرده,
اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ ستمگروں کے ساتھ اور مزاج استکباری رکھنے والوں کے ساتھ ٹکرایا بھی ہے مقابلہ بھی کیا ہے.
بعد علامہ ایک حرفی داره کہ از مجموعه روایات مربوط به ذوالقرنین یہ چیزی استفاده میشه.
علامہ نے پھر اس کے بعد کہا ہے کہ جتنی روایتیں ذوالقرنین کے حوالے سے آئی ہیں ان کے مجموعے سے پتا چلتا ہے کہ
آدرس میده میگه از مجموعه آیات استفاده میشود که اون سر نه در مشرق است نه در مغرب.
علامہ فرماتے ہیں کہ آیات کے مجموعہ آیات آیات کے مجموعے سے پتا چلتا ہے کہ وہ دیوار جو اس نے تعمیر کی ہے اور وہ رکاوٹ جو اس نے ایجاد کی ہے وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے,
بلکہ این سر در یک جایی است که نہ مشرق است نہ مغرب, بین دو کوه قرار داره که جناب ذوالقرنین اونجا رو پر کرده,
بلکہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے کہ جسے جناب ذوالقرنین نے پر کر دیا ہے.
پس باید گفت که این سر باید بین یک مضیق و تنگه باشه.
ہاں آیات سے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیم یہ دیوار جہاں بھی انہوں نے بنائی ہے دو پہاڑوں کے درمیان کوئی تنگ جگہ ہے کہ جہاں پر اس نے دیوار ایجاد کی ہے. یعنی یہ نشانی ہے مغرب اور مشرق, نشانی نہیں ہے.
باید جایی باشه که محل سکونت هم باشه,
لیکن وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر لوگ رہتے بھی ہوں, محل سکونت بھی ہونا چاہیے.
بله اینا باید پیدا کنی نہ در مشرق نہ در مغرب, در یک جایی بین دو تا یک مزیر و یک تنگه باید بگردیم پیدا کنیم.
بس کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ جگہ تھی جہاں پر اس نے دیوار بنائی ہے اور وہاں لوگ رہتے بھی ہوں, اور اس بات پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے کہ وہ مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے. نشانی یہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ جگہ ہے اس کو پر کیا, یہ نشانی.
تا اینجا حرف مرحوم علامه طباطبایی رو براتون گفتیم, این ملخص کلامشون.
علامہ طباطبائی ذوالقرنین کے حوالے سے تفسیر میں جو کچھ تحریر فرما چکے ہیں اس کی تلخیص یہ تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی.
میخواہیم یہ مرحلے بریم اون طرف تر,
ایک قدم آگے بڑھتے ہیں,
بریم ببینیم قدیمی ها چی میگن.
قدیم تر از علامہ جو علماء مفسرین گزرے ہیں ان کی رائے کیا ہے؟
اینطور که خسته نمیشی چون مجبوریم این راه رو بریم,
حق تو نگیرد این راه رو.
خب ابو ریحان بیرونی
ابو ریحان بیرونی نے بھی قلم اٹھایا ہے اس موضوع پر.
بامونیست که آقا این ذوالقرنین که شما دنبالش میگردید من آدرسشو میدم.
ابو ریحان کہتے ہیں کہ جس ذوالقرنین کی تلاش میں آپ ہیں میں اس کا ایڈریس دے سکتا ہوں.
و اون آدرس این
اور وہ یہ ہے
در یمن طایفیز به نام حمیر سید حمیر یمن همین اصا تتون باشه
یمن میں قبیلہ ہے اس قبیلے کا نام حمیر ہے اور ایک اچھی شخصیت گزری ہے سید حمیری کے نام سے وہ سید حمیری بھی اسی قبیلے کے ہیں.
اینا در یمن حکومت داشتن
یمن پر یہ لوگ حاکم تھے یہ قبیلہ حاکم تھا.
حمیریین در یمن حاکم بودن شاعران این یمن که از حمیر هستن در اشعار خودشان مباهات میکنن به ذوالقرنین که مال ماست.
تو حمیر قبیله که جو شعرا ہیں ان شاعروں نے اپنے قبیلے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اشعار میں کہ ذوالقرنین ہم میں سے ہیں.
پس ابو ریحان بیرونی در کتاب الاثار الباقیه چنین ادعایی داره که بابا این آقا اهل یمنه یمنیست. خب حالا باید از ابو ریحان پرسید اینو میپرسید که مسدش کجاست.
سو ابو ریحان نے الاثار الباقیه میں اس کی کتاب کا نام ہے الاثار الباقیه اس کتاب میں ادعا کیا ہے کہ یمن کے شعراء چونکہ اس بات پر مباحت کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین ہم میں سے ہیں بس پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین یمنی ہیں. تو اب آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ جس قبیلے کے بھی ہیں اسے رہنے دیں پہلے یہ بتا دیں کہ وہ ڈیم کا وہ صد کہاں ہے وہ دیوار کہاں پر ہے.
یہ قول
یہ بھی قول ہے.
پس ذوالقرنین از طایفه حمیر است و اهل یمن.
اس الاثار الباقیه کے ادعا کے مطابق ذوالقرنین یمنی ہیں
اون
قبیلہ حمیر کے ہیں.
یادتون باشه ابو ریحان بیرونی کم آدم نیست.
البته ابو ریحان بیرونی بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتے ہیں.
قول دوم قول سوم قول دوم قول دوم حسن ابن بطان مروزی
یہ لکھا بھئی ورنہ یاد نہیں رہے.
حسن ابن بطان مروزی کتابی دارد به نام شناخت کیهان. نخوب گوش کنید
ان کی ایک کتاب ہے کیهان شناسی پر یعنی
اسم شناخت کیهان
شناخت کیهان کے نام سے ہے.
ایشون منجم جغرافیدان طبیب متوفای 585
یہ نجومی بھی ہیں
800 سال قبل
نجومی بھی ہیں حکیم بھی ہیں طبیب بھی ہیں بہت سارے خصوصیات رکھتے ہیں اور 800 سال سے زیادہ عرصہ پہلے
وہ آمده بحث مفصلی کرده راجبی
انہوں نے ذوالقرنین کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث کی ہے.
میگه بابا یا یمنی و حمیری نیست.
انہوں نے ذوالقرنین کے یمنی اور قبیلہ حمیر کے ہونے کی نفی کی ہے.
آن کسی که صد ساخته یکی از ملوک آشور آشوری ها بودن عراق بوده آشور بیشتر در اونجا میگیم در نینوا حکومت میکرده.
وہ مدعی ہیں کہ یہ دیوار جن لوگوں نے بنائی تھی وہ آشور قوم کے ہیں جنہوں نے یہ دیوار بنائی ہے. فرد سکندر جنہوں نے بنایا ہے وہ آشوری قوم ہے.
او از قوم آشور است، زمامدار آشوریان است، اسمش هم بلیتس بوده.
جس نے یہ دیوار تعمیر کی اس کا نام بلیتس تھا، بلیتس.
و این بلیتس همون اسکندر، اسکندر مقدونی. حالا ببینید چه خبره.
یہ بلیتس وہی ہے کہ جس کو اسکندر مقدونی کہتے ہیں.
در این اخیر مرحوم آیت الله شعرانی استاد آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسنزاده ایشون قائل به هم
متأخرین میں حضرت آیت الله شعرانی جو حضرت آیت الله جوادی آملی اور شیخ حسنزاده آملی کے استاد ہیں وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہوئے ہیں.
یہ تفسیر اس بنام تفسیر ابوالفتوح رازی،
ایک تفسیر ہے، تفسیر ابوالفتوح رازی نام کی.
ایشون بر مرحوم شعرانی بر تفسیر ابوالفتوح رازی شرح دارد، در اونجا آورده.
مرحوم شعرانی نے اس تفسیر ابوالفتوح رازی پر ایک شرح لکھی ہے، اس شرح میں اس بات کا ذکر کیا ہے اس نظریے کا.
پس این هم یک نظریه، این مفصله، اینو بیشتر از این نمیگیم براتون. پس نظریه دوم مال حسن ابن قطان مروزی است که جغرافیدان است و منجم است و طبیب است، در آمده ادعای چنینی کرده.
حسن ابن قطان مروزی جو جغرافیدان بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، نجومی بھی ہیں، 800 سال پہلے زندگی کرتے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ آشوری قبیلے کا کوئی فرد ہے، بلکہ آشوری قبیلے نے اس دیوار کو ایجاد کیا.
یہ حرف تو ذہن میں نہیں ہے نا،
جس میں لکھا ہے اس کو رہیں گے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی
انشاءاللہ.
جنہوں نے لکھا ہے وہ رہیں گے، ورنہ تو مشکل ہے.
قول سوم، قول اس کے روح المعانی ادعا کرده.
تیسرا قول اور تیسرا نظریہ تفسیر روح المعانی میں ہے،
یہ میگه ذوالقرنین عبارت از همین فریدون، فرزند افیان که اون فرزند جمشیده، پنجمین پادشاه از سلسله پیشدادیان.
یہ سلسلے میں کتنا نام آگئے، فریدون، فرزند
اسفیان،
اسفیان
فرزند جمشید،
فرزند جمشید. یہ فریدون ہیں، وہ ہیں جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے.
بینا از طایف پیش دادیان هستن که حکومت میکردن در ایران،
اور یہ ایران پر حکومت کرنے والے قبائل میں سے قبیلہ ہے پیشتازیان نام کی، اس کے نسل کے ہیں. یہ وہی فریدون ہے کہ جس کو اس کا ذوالقرنین کہا جاتا ہے.
یہ کہ آقایی هست ابو یزید بلخی، یادتون باشه اینا محصل 10 روز مطالعه است
که ایک اور دانشور گزرے ہیں ابو یزید بلخی.
ایشون یک کتاب داره به نام صور اقالیم،
ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے صور اقالیم.
در اونجا ادعا میکند که ایشون وحی برش نازل میشده.
اس صور اقالیم میں وہ مدعی ہیں کہ ذوالقرنین پر وحی بھی نازل ہوتی تھی.
اشکال همه این حرفا این است که بابا اینا مدرکی نداری شما ادعا کردین.
ان تمام باتوں کے اوپر جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کی خیال بافی ہے، آپ کی سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر اس کو اثبات کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں دلیل چاہیے.
منتا اونایی کہ میگن اسکندر مقدونی یہ غلی پافشاری کردن،
البتہ ان اقوال مختلفہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین وہی اسکندر مقدونی ہیں، وہ زیادہ سختی کے ساتھ اپنے رائے پر قائم ہیں.
و گفتن که بابا اسکندر بود که رفت اینجا رو گرفت اونجا رو گرفت، کجا محلب گرفت
یه تاریخ عالم میں ثابت ہے کہ اسکندر مقدونی نے سفر کیا ہے اور وہ کہاں کہاں چلے گئے ہیں اور جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پر فتوحات کرتے ہوئے گئے ہیں
مصر گرفت شہر اسکندریہ رسا
مصر کو فتح کیا اسکندریہ اس کا ایجاد کردہ شہر ہے اس لیے اسکندریہ کے نام سے مشہور ہے
شام رو فتح کیا
پھر شام کو فتح کیا
بعد رفت فلسطین رو فتح کرد بیت المقدس رو فتح کرد
پھر اس کے بعد فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کیا
آمد به طرف ارمنستان در قفقاز لشکر کشید
اور ارمنستان کی طرف گیا قفقاز پر حملہ آور ہوا
عراق و ایران رو فتح کرد
عراق کو فتح کیا ایران کو فتح کیا
به هند و چین آمد
ہندوستان اور چین تک اس کی رسائی ہو گئی
بعد به خراسان بازگشت
پھر پلٹ کے خراسان آیا
شهرهای فراوانی بنا نهاد
بہت سارے شہر اس نے بنائے بھی
بعد به عراق رسید
پھر عراق گیا
در شهر زور عراق بیمار شد
وہاں ایک شہر ہے اس کا نام ہے زور شهر زور میں وہ بیمار ہو گیا
و در اونجا مرد و جنازش رو بردن در اسکندریه و دفن کردن
اسکندریه مصر وہاں مر گیا اور اس کے جنازے کو عراق سے اٹھا کر اسکندریہ لے جایا گیا اور وہاں پر اسے دفن کر دیا
پس اسکندر مقدونی که چنین فتوحاتی داشته از مصر گرفته تا ارمنستان تا چین تا هندوستان تا ایران این آقا
ذوالقرنین
کہتے
یہ اسکندر مقدونی ہے کہ جس نے مصر سے شام سے عراق سے ایران سے ہندوستان سے چائنا سے ان تمام علاقوں کو فتح کیا ہے اتنے بڑے فتوحات کا مالک یہی وہ ذوالقرنین ہے
خب فخر رازی و ابن اسیر این دوتا اینا رو خوب گوش کنید
فخر رازی اور ابن اسیر این دونوں کی رائے بھی سنیے
میگن کسی که بر این رأی پافشاری کرده و استدلال کرده جناب شیخ الرئیس بو علی سینا
این دونوں کا فخر رازی اور ابن اسیر کا کہنا یہ ہے کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہونے پر جن لوگوں نے زیادہ تاکید کی ہے ان میں سے ایک بو علی سینا ہے ان دونوں کے خیال کے مطابق
امام فخر رازی در تفسیر کبیر شدیداً اصرار داره بر این
اور تفسیر کبیر میں فخر رازی نے اصراراً یہ بات کی ہے کہ بو علی سینا اسکندر مقدونی کو ذوالقرنین سمجھتے تھے
اما مسئلے به اینجا ختم نمیشه
لیکن بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے
بعضی از مفسرین مثل مجمع البیان
بعض مفسرین جیسے شیخ طبرسی رحمت اللہ علیہ مجمع البیان میں
یہ بعضی از صحابه و تابعین هم به این قول معترفن مثل معاذ بن جبل بله
شیخ طبرسی نے مجمع البیان میں ذکر کیا ہے کہ اسکندر مقدونی کو ذوالقرنین سمجھنے کا یہ نظریہ متاخرین دانشوروں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے بعض اصحاب کی بھی یہی رائے تھی
جیسے
معاذ ابن جبل اس کی رائے یہ تھی کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے
درالمنصور هم نسبت به قتاده داد
اور کتاب درالمنصور میں قتادہ کی طرف بھی یہی نسبت دی ہے کہ قتادہ بھی ایک صحابی ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہیں
حالا من چرا دارم اینطور حرف میزنم برای شما خستتون میکنم
ہاں کہہ رہے کہ اب میں یہ اتنے سارے آراء آپ کو بیان کر کے آپ کو میں کیوں الجھا رہا ہوں
من اینو میخوام بهتون بگم بابا یک آدم بخواد تحقیق کنه میدون تحقیق بازه اما باید فهمم داشته باشه
ایک آدمی کسی موضوع پر کوئی آدمی اگر کسی موضوع پر تحقیق کرنا چاہے تو میدان کتنا کھل جاتا ہے اور پھر کتنا فهم چاہیے کہ اس کھلے ہوئے میدان میں ایک دقیق نقطے تک انسان کی عقل پہنچے.
حس قول بین که جناب ذوالقرنین اسکندر مقدونی است که این اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو بوده 13 سال در اینا رو بگم یا نه 13 سال در محضر ارسطو درس خونده بعد آمده حرکت کرده فاتح شده این ممالک رو.
اگر یہ رائے صحیح ہو کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہیں تو اسکندر مقدونی وہی شخص ہیں کہ جس نے ارسطو کی خدمت میں 13 سال تک زانوئے ادب طے کیا اور اس کی شاگردی اختیار کی, اس سے درس پڑھا اور اس شاگردی کو حاصل کرنے کے بعد پھر حاکم ہوئے اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا.
بعد مثل شخصیتی مثل شیخ الرئیس آمده میگه همین آغاز, شخصیت نوزه فخر رازی آمده میگه همین آقا.
شیخ الرئیس بو علی سینا جیسی شخصیت اس کی رائے یہ ہے کہ یہی اسکندر مقدونی ذوالقرنین ہے, اور فخر رازی جیسی شخصیت کی رائے یہ ہے کہ اسکندر مقدونی ذوالقرنین ہے.
ابن عسیر بگوید محمد صالیف,
ابن عسیر کی یہ رائے ہے کہ یہی اسکندر مقدونی ذوالقرنین ہے, اور شیخ تبرسی کا ہے کہ مثلا اصحاب میں بھی ایسے
معاذ ابن جبل,
معاذ ابن جبل جیسے صحابی
یا قتاده اینا حرف بزنن معلوم میشه این بخش خیلی مهمه تو بعدش زیاده.
پس یہ جو ایک رائے تھی کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہیں, یہ رائے کافی وزنی ہے کیونکہ بہت سارے اس کے قائلین پائے جاتے ہیں, کافی وزنی رائے ہے.
خب حالا میخوایم به اینا جواب بدیم, این مجموعه رو میخوایم جواب بدیم.
جتنے آراء ابھی تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور ان میں سے یہ جو آخری رائے تھی اس پر تو کافی وزن ڈال دیا گیا کہ یہ رائے جو ہے وزنی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آراء صحیح نہیں ہیں ان کی نظر میں, اور کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو جواب دے دیں گے. کوئی رائے صحیح نہیں ہے,
این ادعای شما با لسان قرآن سازش نداره.
اس لیے کہ آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ فلان اس ذوالقرنین ہے, فلان ذوالقرنین ہے, فلان ذوالقرنین ہے, جن جن کو آپ ذوالقرنین سمجھتے ہیں قرآن نے ذوالقرنین کے ساتھ جس لہجے میں بات کی ہے اس لہجے کے لائق ان میں سے کوئی نہیں ہے.
چون اسکندر یہ کارائی کرده آخر,
اس لیے کہ اسکندر نے کچھ کام کیے ہیں, کچھ بڑے بڑے کام.
یہ جو ان کہ این اسکندر از اون اسکندری کی شما میگید خودش مغربی است, از مغرب آمده,
اور یہ اسکندر مقدونی کو آپ ذوالقرنین سمجھتے ہیں, اسکندر مقدونی تو یورپین ہیں, مغرب کے ہیں, مغرب سے چلا ہے.
سے اینکه
جبکہ قرآن جو ہے اس کی تائید نہیں کرتا ہے.
سے اینکه خدا قرآن میگوید این آقا به خدا معتقد بود, به قیامت معتقد بود, بنام صد معارف.
ہو سکتا ہے کوئی یہ ادعا کرے کہ یمن میں ایک صد ہے اس کو صد معارف کہتے ہیں,
شاید اسکندر رو ساخته باشه.
ہے صد, ہے صد معارف اس کا ہونا مسلم, لیکن یہ اسکندر نے بنایا ہے یہ مسلم نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اسکندر نے وہ بنایا ہو
چون در زمان اون بود, مثلا
اس کے زمانے میں تھا اس لیے پتا چلتا ہے کہ محمود نے بنایا ہو.
آقا حرف ترین ہے صدی را که قرآن میگوید می صدیس از آهن و مس گداخته شده با آلیای مخصوص, صد معارف صدیس از سنگ و سارون برای نگهداری آب, نه برای جلوگیری از یعجوج و مأجوج.
اچھا لفظ صد فارسی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ڈیم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, دیوار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا وہ جو یمن میں ہیں وہ ڈیم ہیں نہ دیوار, پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ وہ ڈیم بھی پتھر اور مثلا اس طرح کی چیزوں سے بنایا ہے کہ پانی کو روکا جا سکے, اس میں نہ کوئی لوہا ہے نہ کوئی سیسا ہے, نہ لوہا اور سیسا ملا کے کوئی نئی مثلا دھات وجود میں لائی گئی ہو, ایسا نہیں ہے, کوئی آثار نہیں ہے. جبکہ سد ذوالقرنین وہ اس طرح سے قرآن کی تصریحات ہیں اس میں.
پس اسکندر مقدونی نشد ولو شیخ و رئیس بگه ولو فخر رازی بگه چرا؟ چون قرآن جور دیگر میزنه.
تو اسکندر مقدونی وہ شخص نہ ہوئے اگرچہ کی بڑی بڑی شخصیتوں نے ادعا کیا ہے.
حالا یہ قول دیگر کہ مورخین بیشتر بر این قول تکیه کردن،
ایک اور قول بھی ہے اور اس قول پر زیادہ تحقیق مورخین نے کی ہے اہل تاریخ نے.
باز این خسته نمیشید که تلاواتی بفرستید. طایفه ای در یمن هم به نام طایفه طبایعه.
یمن میں ایک طایفہ ہے اس کا نام ہے طبایعه.
در منطقی به نام ازوا.
اور یہ طبایعه ازوا نامی ایک ایریے میں رہتے ہیں، یہ قبیلہ یہ طائفہ.
گفتن پادشاہ طبایعه در منطقه ازوا یمن او جناب ذوالقرنینه.
پادشاہ طبایعه، طبایعه قبیلے کا بادشاہ جو کہ ازوا میں رہتا تھا، یہی بادشاہی ذوالقرنین ہے. یہ بھی ایک رائے ہے. دیکھیے
ایک آقای ما داریم از علمای قدیمم به نام اسماعیل.
ایک صاحب ہیں علماء قدیم میں، ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام اسماعیل ہے.
جز تاریخ دانهای درجه یک ما، یعنی جهان اسلام ها.
جهان اسلام میں تاریخ شناسی کے حوالے سے ٹاپ درجے کے دانشوروں میں اسماعی کا شمار ہوتا ہے.
یہ کتاب دارد بنام العرب قبل الاسلام.
ان کی ایک کتاب ہے العرب قبل الاسلام.
یہ سید بہتون بگم بد نیست کہ نا، یہ سید نکتے تاریخی ہے. پیغمبر عرب نیستا، یادتون باشا.
ایک تاریخی نکتہ آپ کو بتا،
پیغمبر اکرم از اقوام عرب نیست.
یہ جو غلط مشہور ہے کہ پیغمبر عرب ہیں، نہ پیغمبر عرب نہیں ہیں.
بعد قرآن باللسان العربی مبین ہے، اما پیغمبر نجادن عرب نیست.
قرآن لسان عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن نسل کے اعتبار سے پیغمبر نسل عرب سے نہیں ہے.
تب سنبا شاہ، حالا بمانے این مثلا تو پرانتز بیتون بگم. خب حالا این آقای اسمعی کتابی دارد به نام العرب قبل الاسلام.
اس کتاب سے شاید استخراج کیا ہے
در تاریخ
العرب قبل الاسلام.
در اونجا ادعا می کند که ذوالقرنین پادشاه طبایعه بوده در ازوا یمن.
اس کتاب میں اسماعی نے یہ ادعا کیا ہے العرب قبل الاسلام میں، اس کتاب میں، کہ طبایعہ قبیلہ جو زور میں رہتے تھے، ازوا میں رہتے تھے، اس قبیلے کے بادشاہ وہی ذوالقرنین ہیں.
ابن حشام درسی ہے ہمین حرف ہوتا تھے، خوب کچھ کنی دینا
رو. اور ابن حشام نے سیرہ میں اپنی کتاب السیرۃ النبی جو ابن حشام کی ہے، اس میں ان کی مطالعات کرتے ہوئے یہی ادعا کیا ہے، وہ بھی اسی ادعا کے.
بله تیجان الملوک هم همینو گفته، اونم در تاریخ کتاب
تیجان الملوک کتاب ہے، اس میں بھی یہی ادعا کیا گیا ہے.
ابو ریحان بیرونی دل الازار الباقیه همین حرف زده.
شما یه چیز دیگری میگفت. ابو ریحان بیرونی نے بھی یہ ادعا کیا ہے.
نشوان ابن سعید حمیری در کتاب شمس العلوم همین رو ادعا کرده.
نشوان ابن سعید حمیری، انہوں نے بھی یہی ادعا کیا ہے.
مغریزی کتاب داره، خوب کچھ کن دینا رو، باید با اینا آشنا بود. مغریزی کتاب داره به نام الخطط والآثار.
نقریزی کی کتاب ہے الخطط والآثار،
در اونجا بحث مفصلی کرده
مجبه
بلخرمی
که اس کتاب میں الخطط والآثار میں مقریزی نے تفصیلی بحث کیه ذوالقرنین کے حوالے سے.
میگه آقا در یمن پادشاهانشون رو با زی خطاب میکردن.
وہ کہتا ہے کہ یمن میں بادشاہوں کو زی کہتے تھے،
توائف رو با زی خطاب میکردن،
توائف رو اور طائفوں کو بھی زی کہتے تھے یمن میں.
زی همدان، زی اقار، زی 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 تا آخر.
تو مثلا یه قبیله هم زی همدان، زی اقار، همدان قبیله، اقار قبیله، تو وہ زی پہلے لگاتے تھے.
خب جواب اینم هست که آقای ادعا هست.
خب این چی نتیجه میده؟
ذوالقرنین وہ شروع میں زو ہے نا، وہ زو زی، یہ وہی زی ہے جو وہ محترم شخصیات ہیں بڑے لوگوں کے لیے لگا دیتے ہیں، بس پتا چلتا ہے ذوالقرنین کے ساتھ بھی زی لگا ہے، تو ذوالقرنین یہ بھی وہی کا ہے. اس زی سے پتا چلتا ہے کہ یمن کا ہے.
حالا اگر اومدن زی همدان چون دیدی جدی موقع همونه،
تو آن کہہ رہے ہیں کہ کتنا تنگے کے سہارے سے بھی کمزور کہ اگر یمن میں قبیلوں کے نام کے شروع میں زی لگتا ہے تو اب جہاں پر بھی آپ کو زی نظر آ جاؤ سب کو یمنی بنا دیں گے.
دو اینچ اس ساتھ دیکھیں آو سخت کجاست اور جس اچھے ہوئے دی.
اچھا پھر یہ کہ جو ذوالقرنین ہے اس کی برجستہ نشانی وہ دیوار ہے جو اس نے لوہا اور سیسا سے بنایا ہے.
سے
وہ کہاں ہے؟
این یعجوزی محجوزی کے برای اون دیوار سوکتا ہے میگی.
اور پھر یہ کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کو تنگ کرنے کے لیے یعجوز و ماجوج آتے تھے، ان کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی. وہ یعجوز و ماجوج کہاں ہیں؟
نکی آستان.
یہ کون لوگ ہیں؟
در مقابل این سوالات موندن،
این سوالوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے.
آیا این صدی که هست در یمن ہے؟ بله در یمن ہے، صد معارف بگیم اون که اونیست.
یہ جو صد یمن میں پایا جاتا ہے وہ صد معارف وہ یہ نہیں ہے جو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تو دیوار ہے، وہ ڈیم ہے.
در بین این متأخرین از شیعه یه آقا داریم آمده از این مبنا دفاع کرده.
متأخرین میں شیعه علماء میں سے بھی ایک آئے ہیں اور اس مبنا کی تائید کی ہے،
مرحوم سید هبت الدین شهرستانی.
ان کا نام سنا ہوگا، سید هبت الدین شهرستانی.
این در این اخیر بوده، وزیر آموزش پرورش عراق هم بوده یه زمان.
عراق که وزارت تعلیم بی کا قلمدان بی که پاس رہا ہے سید هبت الدین شهرستانی.
مزاحی بکنم اینجا بد نیست، ایشون این کتاب داره الاسلام و الهیئه، اسلام و ستاره شناسی.
اون که کتاب ہے الاسلام و الهیئه
آمده بعد
اسلام و استرونومی که
آره. خیال کرده خیلی کاره بزرگی کرده.
وہ اپنے خیال میں اس کتاب کو لکھ کے وہ سمجھ رہا تھا کوئی بڑا کام کیا ہے.
ما خدمت آقای درس میکنده که او هیئت شناس آیت الله حسن زاده آملی،
اور حضرت آیت الله شیخ حسن زاده آملی هیئت شناس ہیں، هیئت کے واقعا دانشور ہیں.
طبیعیات اشارات شیخ الرئیس خدمت خونده
آ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیخ الرئیس بو حبیب علی سینا کی جو اشارات ہے اس کی حصہ طبیعیات پڑھ رہے تھے ان کے پاس.
بعد به مناسبتی حرفی زده شد
ازشون،
نه از این الاسلام والهیئه.
تو وہاں اس درس کے دوران کسی مناسبت سے ان کا نام آ گیا، سید هبت الدین شهرستانی کی کتاب کا نام
گفته شد، ایشون اینو میگن.
اور وہاں کسی نے کہا کہ تم چرا یہ
ایشو این نفس کسی نے گفت ای کاش ننوشته بود
جناب شیخ حسن زادہ عملی نے ایک طولانی سانس لی اور اس کے بعد کہا کہ کاش کہ وہ یہ کتاب نہ لکھتا
مرحوم آصد حمد الدین شهرستانی آمده دفاع کرده از این
تو بہرحال یہ الکلام مجرور کلام کافی طولانی ہو گیا کہ سید حبت الدین شہرستانی نے بھی یہی رائے پیش کی ہے
و مفصل اینو بگذاریم دیگه کافی ہے ما
بگذاریم از آراد
از چند تا میگذاریم
بہت سارے رائے یہاں پر بیچ میں حذف کر کے اور کیا آراد تھے
یہ سه چهار تا رائے رو حذف کرد مجھو خاص بود میرسیم به ابن خلدون
آده ابن خلدون تک
حالا ببینید چه خبره یک بحث رو آدم بخواد درست تنقید بکنه باید چقدر نگاه بکنه این طرف اون طرف رو فقیش هم همین داره یا تو بجا
یه ذوالقرنین کون هم اس پر دیکھیں مختلف کتنے آرا سامنے آئے فقہ میں بھی یہی حال ہے اگر آپ ایک چیز پر تحقیق کرنے جائیں گے تو اتنے زیادہ آرا سامنے آئیں گے انسان گم ہو جائے گا
گفته با ابن خلدون در مقدمه خوب گوش کنید
ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمه میں جو مقدمه ابن خلدون کے نام
پر تمام روایات و آیات مربوط به ذوالقرنین هیچ منکر میشه مونکر میشه
آی زنده باد که اصلا کوئی ذوالقرنین ہے ہی نہیں
میگه اینا مبالغه و گزافه بابا
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مبالغتاً ایسے ہی کوئی اسطوری شخصیت بنا دی ہے
قصه درست کردن دیگه
کہانی بنائی گئی
حالا
افسانہ گڑا گیا
انشاءاللہ قرآن رو نمیخواد بگه بعضی از روایات رو میخواد بگه
آگے یہ تفسیر بہت خوبصورت ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا مقصود قرآن نہیں ہوگا
بعد میاد
اور قرآن افسانوی کتاب تو نہیں ہے لہذا آگے احترام کہتے ہیں قرآن انشاءاللہ اس کا مقصود نہیں ہوگا ان روایات کو کہا ہوگا کہ جو اسرائیلیات ہیں
بعد میاد با ادلہ تاریخی و جغرافیایی ہمیں یہ حرف رو رد میکنے
پھر اس کے بعد جغرافیائی ادلہ اور تاریخی ادلہ کے ذریعے سے یہ جو جتنے آراء پیش کیا گئے سب کو رد کیا ہے اس نے
درست اتا اینجا بس ببینید چه خبر شد یک بحث چقدر آرا داره کرد
دیکھیں ایک شخص کے بارے میں کتنے آرا ہیں
خب در این اخیر یه آقا آمده یک کتاب نوشته
اور این آخری ایام میں ایک دانشور نے یک کتاب لکھی ہے
راجع به ذوالقرنین
ذوالقرنین ہی کے حوالے سے
به نام ابوالکلام آزاد
اور یہ کون ہے کہ جس نے ذوالقرنین کے بارے میں ہی کتاب لکھی یہ ابوالکلام آزاد ہیں آپ کے برصغیر کے
ایک رسالہ مجلہ بوده به نام ثقافت الہند
ایک رسالہ چھپتا تھا ثقافت الہند کے نام سے
مقالات جناب ابوالکلام آزاد در ثقافت الهند راجع به ذوالقرنین چاپ شده بعد آمده این را جمع کرده شده یک کتاب
اس ثقافت الهند میں جناب ابوالکلام آزاد نے قسطوار آرٹیکلز لکھے ہیں مقالات لکھے ہیں اور ان مقالات کو بعد میں جب جمع کر دیا گیا تو وہ بن گئی ایک کتاب
انسانی است محقق مدقق فهیم
آقا ان کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد ایک دقیق فہیم محقق قسم کے انسان ہیں
میگه آقا ذوالقرنین کوروش
ان کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین کورش ہیں کورش کا نام بھی کچھ نے سنا ہوگا
کہ از بادشاہان حقامنشی بوده
حقامنشی بادشاہوں میں سے ایک ہیں یہ بھی ایران کے بادشاہوں میں سے
اس کے امپراتوری کی تاسیس کرد
وہ بادشاہ ایسے تھے کہ وہ بہت بڑی سلطنت ایجاد کی.
وینم فارس و ماد رجان کا
اس کی حکومت فارس پر بھی تھی ماد پر بھی تھی, یعنی عراق
کے رو ہم فات کر
بابل کو بھی فتح کیا,
مصر و یونان رو ہم فات کر
مصر کو فتح کیا, یونان کو فتح کیا,
تا مغرب پیش رفت
اور یورپ تک پہنچ گیا.
از اونجا برگشت آمد به این منطقه و رفت به قفقاز
اور یورپ سے پلٹ کے اس ایریے کی طرف آیا اور قفقاز تک, یہ جو روس سے آزاد شدہ جو علاقے ہیں وہاں تک اس کی حکومت ہو گئی.
رفته و اساس عدل و داد و صلح و صفا و امنیت برقرار کرده
اور جہاں جہاں اس نے حکومت کی ہے عدل انصاف پر مبنی ایک حکومت تشکیل دیتا گیا ہے.
بعد میگه کل اوصافی که در قرآن هست بر این آقا منطبقه.
ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں ذوالقرنین کے لیے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ کورش پر منطبق ہوتے ہیں.
از ایمان به خدا,
کورش مومن تھا.
از عدالت خواهی,
کورش عدالت خواه انسان تھی.
از صفح و کرامت,
اور چشم پوشی کرامت نفس.
از خدمت به خلایق,
انسانوں کے لیے خدمت خلق کرنے والا.
از مبارزه با ظلم,
ظلم ستیز.
تمام فضائل اخلاقی در این آقا جمع بوده.
تو جو اوصاف قرآن نے ان کے لیے ذکر کیا ہے وہ کورش میں پائے جاتے ہیں.
میگه اولین مسافرت کورش به طرف لیدیا بوده. میگم کجاست,
کورش نے پہلا سفر جو کیا وہ لیبیا کی طرف کیا ہے.
لیبیا ازمیر امروز ترکیہ است.
لیبیا, لیبیا, لیبیا کی طرف سفر کیا, لیبیا نہیں, لیبیا. لیبیا ترکیہ کا وہ عرب ایریا ہے جس کو آج ازمیر کہتے ہیں, شہر ہے, وہاں کا سفر کیا ہے.
بعد از اونجا میاد به این منطقه شبه غربه,
پھر وہاں سے یہ برصغیر میں آئے ہیں.
بعد حرکت میکنے به طرف کوهای قفقاز,
پھر یہاں سے قفقاز کے ان پہاڑی ایریاز کی طرف سفر کیا ہے.
در تنگی بنام تنگی واریال,
لو پورا ایڈریس دے دیا, کہہ رہے ہیں کہ ایک درہ ہے واریال نام کا
در نزدیکی شہر تفلیس,
اور یہ درہ تفلیس کے قریب ہے, شہر تفلیس کے قریب.
الان ہستی که درست ایمان به خدا داشته. بعد ایشون استدلال میکنه میگه با ببینی این مشخصات در کتب عهد قدیم هم آمده.
پھر یہ ان کی رائے ہے کہ ذوالقرنین یہی شخص ہیں کہ جنہوں نے ان ایریاز کو فتح کیا اور سنٹرل ایشیا چلا گیا. وہاں پر تفلیس شہر کے قریب ایک درے میں وہ دیوار اس نے بنائی ہے اور اس کی نشانیاں عہد قدیم اور عہد عتیق میں پائی جاتی ہیں.
در کتب یہودی ها آمده, در کتاب عزرا اصحاب یک, به کتاب دانیال اصحاب شی, به کتاب و کتاب اشعیا اصحاح 44 و 45 میگه همین مطلب آمده. این تحقیقی است که جناب ابوالکلام آزاد کرده.
جناب ابوالکلام آزاد نے یهودی کتابوں سے بھی اپنی رائے پیش کی ہے اور تین کتابوں کا نام لیا آقا نے, وہ بھی مجھے اس وقت یاد نہیں رہی. تو ان کتابوں میں بھی یہی بات نظر آتی ہے جو ہم نے پیش کی ہے.
و یهودی ها هم با بغضی که دارن در این حال این آقا رو همون میگو نه تو نه اون یکی در کورش میتونن
اور یهودی باوجودی کی بغض رکھتے ہیں اس کے باوجود ذوالقرنین وہی کورش سمجھتے ہیں، کورش ہی ذوالقرنین ہے،
میگن مسیح خدا بود، مهدی معید
بود. وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہی شخص مسیح خدا تھے، یہی شخص مهدی معید تھے.
تا میرسد به اینجا که در نزدیکی شهری، در نزدیکی شیراز، مجسمه کوروش رو بعد از سالیان متمادی پیدا کردم، مجسمه سنگیش را.
اول کلام آزاد صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ شیراز کے قریب ایک جگہ پر کھدائی کے دوران کورش کا پتھر سے بنا ہوا مجسمہ دریافت ہو چکا ہے.
دیگه باستان شناسا از این طرف اون طرف عالم آمدن و بر سر این آقا اون مجسمه سنگی ها دو تا شاخ هست
که دنیا کے بہت سارے آثار قدیمہ کو جاننے والے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس مجسمے کے دو طرف دو سینگ ہیں، سر میں کہ ایک قرن اس طرف ہے، دو قرن وہی سینگ، ایک قرن اس طرف ہے، تو اس لیے اس کو ذل قرنین کہا جاتا ہے، دو سینگ والا.
منتا آپ کو ایشون نہ ہوتے ہیں نام بھی کرنے شاپی کیوں بھی ایک ہی انجا بھی ایک ہی انجا
کہہ رہے ہیں کہ وہ جہت جو ہے آپ نے صحیح نہیں بتائی، جو اس مجسمے میں سینگ پائے جاتے ہیں وہ ایک پیچھے ایک آگے ہے، نہ دائیں بائیں.
خب اگر بخوایم حالا حرفای ابوالکلام آزاد رو توضیح بدیم خیلی طول میکشه.
ابوالکلام آزاد کی پوری باتوں کو اگر بیان کریں تو کافی وقت لگے گا.
ایشون استدلال کرده مرحوم علامه طباطبایی پذیرفته بالجمله این حرف.
مرحوم علامہ طباطبائی نے ابوالکلام آزاد کی رائے کو ایک حد تک قبول کیا ہے،
تفسیر نمونه پذیرفته این حرف کو،
اور تفسیر نمونہ میں بھی یہ رائے قابل قبول واقع ہو چکی ہے.
صدر الدین بلاغی در قصص قرآن پذیرفته این حرف کو،
اور مرحوم بلاغی نے قصص قرآن میں اس رائے کو قابل قبول رائے قرار دیا ہے.
مرحوم آیت اللہ قوی رحمت اللہ علیہ گفتن ما رفتیم خدمت آقای بلاغی، گفتیم میخوام تفسیر قرآن بخونیم، گفت عیبی نداره، اما یادتون باشه من جمعه شنبه ندارم، ولادت و شهادت ندارم، هر روز اگر بخواید هر روز بیایید درس میگم برات.
مرحوم آقای خویی سے نقل ہوا ہے کہ وہ آقای بلاغی کے پاس جا کر تفسیر کے درس کے لیے درخواست کی کہ آپ ہمیں، آقای خویی کو آقای بلاغی درس تفسیر پڑھائیں، تو آقای بلاغی نے کہا کوئی بات نہیں پڑھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کوئی چھٹی نہیں ہوگی، نہ جمعہ نہ اتوار نہ عید نہ ماتم، کچھ بھی ہو چھٹی نہیں ہوگی، اس طرح پڑھنے کو تیار ہو تو آ جاؤ.
بله فقط روز شهادت زهرای مرضیه تعطیل
کیا، صرف شهادت حضرت زهرا کے دن ہم نہیں پڑھیں گے.
گفتیم چرا؟
کہا کیوں؟
گفته بودن چون اون روز آمدم درس بگم افتادم پام شکست.
کہتا ہے کہ میں تو اس دن بھی چھٹی نہ کرتا تھا، درس پڑھانے کے لیے جب آیا تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اس سے مجھے پتا چل گیا کہ اس دن درس پڑھانا مطلوب نہیں ہے.
خب مرحوم بلاغی در قصص انبیاء پذیرفته، مرحوم علامه طباطبایی بر جمله پذیرفته، خیلی ها این حرف رو چون قشنگ بحث کرده.
تو مرحوم ابوالکلام آزاد نے کورش کے ذوالقرنین ہونے والی بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ مبرہن بنا کر پیش کیا ہے کہ بہت سارے دانشوروں نے اسے قبول کیا ہے.
ان وقتی کہ مبارزہ میکرد در ہندوستان، انگلیسی ها رو گرفتن زندان کردن، گفتن عهدنامه بده، عهدنامه بنویس،
کہ جنگ آزادی میں اس کو جب پکڑ کے جیل میں ڈال دیا انگریزوں نے اور کہا کہ ہم سے معافی نامہ لکھ کے ہم سے معافی طلب کرو،
گفت جواب داد مگر نمیدانی چه یا استقلال یا مرگ.
کہا کہ تم لوگ کیا نہیں جانتے ہو کہ میرا نظریہ کیا ہے، یا استقلال و آزادی تک پہنچوں گا یا مروں گا، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے، معافی شافی مجھے نہیں آتا ہے، معافی طلب میں نے مانگنا.
در 12 سالگی سخنرانی در لاہور کرده دوازده سالگی یه سخنرانی در لاهور کرده، لاهور رو تکون داده.
ترا که 12 سال کی عمر میں اس نے لاہور میں تقریر کی اور لاہور کو ہلا دیا ہے.
در 16 سالگی از ثقافت الہند رو تاسیس کرده، مجله
16 سال کی عمر میں وہ مجلہ ثقافت الہند اس نے تاسیس کی 16 سال کی عمر میں.
بلی یہ کتاب داره به نام قول فیصل،
ایک کتاب ہے اس کی قول فیصل نام،
شاید نزدیک 50 جلد کتاب داشته باشه.
اون کی کتابه بہت ہیں، 50 جلدوں تک ان کی کتابیں لکھی ہیں.
بله خب حالا بگذاریم، ایشون این رو گفته، قرائنی هم اقامه کرده و کتاب ایشون هم هست که هم در باره اصحاب کهف کتاب نوشته، هم در باره ذوالقرنین، دو تا کتابش راجع به این.
جناب ابوالکلام آزاد نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے جو ان کے آرا یہاں پر ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور اصحاب کهف کے بارے میں بھی ان کی کتاب ہے.
البته ایشون جو تھے بنیانگذاران حزب مسلم لیگ هم هست،
یہ مسلم
قبل از استقلال
مسلم لیگ کے فاؤنڈرز میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے آزادی سے پہلے.
خب حالا نمیدونی، ممکن همین آقا باشه، یعنی کوروش.
آقا کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، شاید ہی کوروش ہوں ذوالقرنین.
آقا این صد کجاست؟ تمام کنید بابا، خسته شدیم.
بہت وقت لگ گیا اور تھک گئے ہیں، ختم کر لیں بحث کو کہ وہ دیوار کہاں ہے.
دیوار پیدا نہیں کرنی، دیوار پیدا نہیں کرنی،
دیوار کا پتہ چلا لیں گے.
بین دریای سیاه و دریای خزر منطقه ایست به نام قفقاز. خوب گوش کنید،
دریای خزر یه جو ایران اور اس کے درمیان کیسپین سی، کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ایک ایریا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، قفقاز.
این قفقاز دو رشته کوه داره.
قفقاز میں دو پہاڑی سلسلے ہیں
که یک دیوار از شمال تا جنوب کشیده شده.
تو ان دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان شمال سے جنوب تک ایک دیوار بنائی گئی ہے.
یه تنگه در میان این دو تا سلسله جبال وجود داره.
تو این سلسله جبال میں، پہاڑی سلسلوں میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں گھاٹی ہے، یہ تنگ جگہ ہے.
به این دره میگن دره داریال. داریال
یہ گھاٹی داریال گھاٹی کہلاتی ہے.
در اینجا دیواری است از آهن و همین مشخصات.
وہاں ہے یہ دیوار، ایک مخصوص دھات کی بنی ہوئی دیوار ہے کہ جو لوہا اور سیسا سے مل کر بنا ہے.
در نزدیکی این دیوار ایک نهر بزرگ آب ہے.
اس دیوار کے قریب پانی کا بہت بڑا نہر بھی ہے
کہ به زبان یونانی پیش گفته میشه سائرس.
اس نهر کو یونانی زبان میں سائرس کہتے ہیں.
سائرس به زمان یونانی برگرده، به فارسی میشه کوروش. نهر رو هم به اون نام گذاشتن.
سائرس جو یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کو اگر فارسی میں ترجمہ کریں گے تو کوروش ہو جاتا ہے.
و در زبان ارمنی، چون جو ارمنستان هم هستا، در زبان ارمنی به این دیوار گفته میشه بهاگ گورانی.
اور ارمنی زبان میں اس دیوار کو بهاگ گورانی کہتے ہیں.
این منطقه این دیوار و این تنگل،
یعنی یہ ایریا جہاں پر دیوار ہے اس کو بهاگ گورانی کہتے ہیں.
به فارسی برگردنده میشه میشه تنگه کوروش.
بهاگ گورانی جو ارمنی زبان کا لفظ ہے، اس کو فارسی میں ترجمہ کرو تو کوروش کی گھاٹی یہ ترجمہ ہو جاتا ہے.
تحقیق جناب ابوالکلام آزاد مورد قبول خیلی ها شده.
این ان ادلہ کے بنا پر پتہ چلتا ہے کہ ابو الکلام آزاد کی تحقیق زیادہ صائب ہے اور زیادہ واقعے کے مطابق ہے.
و جای این دیوار هم در قفقاز ہے،
اور یہ دیوار بھی قفقاز میں ہے،
کہ واقع از بین دریای خزر و دریای سیاہ.
اور قفقاز کہاں ہے؟ کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ہے.
درست، و این دیوار موجود ہے الان،
اور یہ کوئی نظر نہ آنے والی دیوار نہیں ہے، بالکل موجود ہے، کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو جائیے.
و این دیوار دست نخورده است، سالم است، سالم تکون نخورده،
اور ابھی تک یہ دیوار بالکل سالم ہے.
انتا اینجا وقت میخواییم یہ آیه بخونیم. قال هذا رحمت من رب.
ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور بنانے کے بعد کہا هذا رحمت من ربی.
فاذا جاء وعد ربی،
جب میرے رب کا حکم پہنچے گا،
جعلہو دکھا،
تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا.
وکان وعد ربی حقا،
اور میرے رب کا حکم حق ہے.
چند قول ہم نقل نکردیم چون دیگه خیلی طولانی،
تو یہ وعد رب یعنی وہی قیامت ہے، جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی.
چون مختصر ہے، یادتون باشه خیلی مختصر بودا، خیلی مختصر بود. اما یعجوج و معجوج رو فقط وقت نداریم دیگه، یعجوج و معجوج رو انشاءالله، یعجوج و معجوج رو هم خواهیم گفت، اب نداره
ابھی چون که تایم تو بالکل بھی نہیں ہے، انشاءالله آئیم،
خدا انشاءالله توفیقتون بده. پس یکی از علائم قیامت چی شد؟ همین دیوار هست.
بس قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دیوار ہے کہ یہ دیوار نزدیک قیامت میں ٹوٹ جائے گی، اس وقت تک یہ سالم ہے.
با چه وضعیتی حالا نابود میشه نمیدونیم،
کس طرح سے یہ نابود ہو جائے گی پتہ نہیں چل رہا ہے.
خیلی خسته شده
تو تقیرا،
اما یادتون باشه این نتیجه مطالعه زیاد نه. خب
8-10 گھنٹہ مطالعہ کا نتیجہ تھا جو کہ آپ کی خدمت میں
ظاہر کیا. میں انشاءاللہ خسته شدید حق دارید، من خودم هم بودم خسته می شدم. السلام علیکم و رحمت الله.